کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب میں مثلا کرسچینٹی میں عقل اور کرسچینٹی جو بنا دی گئی ہے، جو اوریجنل کرسچینٹی تھی وہ تو اسلام تھی، لیکن اب جو کرسچینٹی کا ورژن ہمارے سامنے ہے اس میں اور عقل میں کوئی ربط نہیں ہے. ہندوازم وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سب سے پرانا مذہب ہے، سناتن دھرم کہتے ہیں اس کو، لیکن وہاں تو مزخرفات کا وہ عالم ہے کہ پڑھا لکھا ہندو اب ہندو رہنے پر تیار نہیں رہ پا رہا ہے، وہ چھوڑ رہے ہیں بہت تیزی سے، مجھے معلوم ہے. لیکن اس کے برخلاف میرے عزیزوں آپ یقین کریں، مولا کا یہ پرچم میرے سامنے ہے، میں خلوص سے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ میری اسپرٹ پر نظر رکھیے گا. اسلام میں جتنا عقل پر زور دیا گیا ہے اتنا دوسری کسی شے پر زور نہیں دیا گیا ہے. کئی مرتبہ کہہ چکا کہ میں مسلمانوں کو ملاتا ہوں، مسلمانوں کو لڑاتا نہیں ہوں، یہ میرا مسلک نہیں، نہ یہ میرا مسلک اس کی اجازت دیتا ہے، نہ مراجع وقت اس کی اجازت دیتے ہیں. ان کی بھی سخت ممانعت ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے سے پرہیز کرو. مسلمانوں کو لڑانے سے کیا پرہیز کرو، یا شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں کیا کروں. خیر انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں انسان کی دخالت ہوئی اور وہاں مذہب میں گڑبڑ ہوئی. اسلام میں عقل پر جتنا زور ہے، آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں، ایک گھنٹے میں مجلس مجھے ختم کر دینا ہے. فکر پر جتنا زور ہے، عقل پر جتنا زور ہے، علم پر جتنا زور ہے، اتنا کسی شے پر زور نہیں ہے، قرآن میں بھی اور سنت میں بھی. مگر ہمارے یہاں بھی کچھ باتیں خلاف عقل آ گئی ہیں، میں اقرار کر رہا ہوں، آ نہیں گئی ہیں، لائی گئی ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، لائی گئی ہیں. اس لیے کہ جب علماء دین دین کے تعبیرات میں قرآن و سنت کے بجائے بادشاہ سلامت کی پیشانی کی شکن دیکھنا شروع کریں گے تو بھی حماقتیں تو آئیں گی. اب ایسے پھر عرض کروں، بس میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، یہ جو ہمارے یہاں مرجعہ فرقہ پیدا ہو گیا خلاف عقل، سمجھ گئے، ایمان تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں نجات ہو جائے گی، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ جسٹس کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. یہ عقیدہ کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ نام نہاد خلیفہ رسول، بادشاہ، ملک، مونارک، ماشاءاللہ وہ کسی کام میں بند نہیں تھے، اور اپنے کو خلیفہ رسول بھی، اب ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کہا گیا کہ یہ کچھ کر رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کی نجات ہو جائے گی. یہ اس قسم کی جو خرافاتی ٹکڑیاں ایجاد ہو گئی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کی بیسس ہے عقل کے اوپر، پہلے عقل کی کسوٹی پر کسو، اگر عقل تائید کرے تو قبول کرو، ورنہ ریجیکٹ اٹ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پر محمد آل محمد بلند کر سلوات.
جا جب اسلام یہ کہتا ہے کہ جس شے کی عقل تائید کرے اسے قبول کر لو، جس شے کو عقل ریجیکٹ کرے اسے ریجیکٹ کر لو، تو اب اگر آپ کے ائمہ طاہرین نے اور رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ جب آخری امام کا ظہور ہوگا اس وقت لوگوں کی عقلیں کامل ہو چکی ہوں گی، تو جب اسلام عقل کا مذہب ہے تو جب لوگوں کی عقلیں کامل ہو چکی ہوں گی تو وہ خود بخود اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے. دو چیزیں کسی کمیونٹی کے پاس ہیں تو اس کو دنیا کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، ایک عقل عقلانہ فکر، دوسرے نالج، دوسرے علم. میں ایک مثال دے دوں خالی آپ کے سامنے، ایک مثال صلح حدیبیہ میں جب رسول مکہ تشریف لے جانے کے لیے ارادہ فرما رہے تھے، مشرکین نے روکا تھا. یہ مشرکین کون تھے اس وقت؟ یہ مشرکین اس وقت ان کا اپر ہینڈ نہیں تھا، انڈر پریشر تھے، رسول کے لشکروں سے شکست کھائے ہوئے تھے، انڈر پریشر تھے. مگر ادھر کا جو نمائندہ آیا سہیل ابن عمر، اس نے آپ کو ساری باتیں معلوم ہے، دہرانے سے کیا حاصل ہے کہ پہلے تو یہیں پر ہوا کہ مولا علی، یہ بھی آپ کو فرمائیے کہ جو جس کے ہاتھ میں میدان جنگ میں جنگ کا علم رہتا تھا اسی کے ہاتھ میں صلح حدیبیہ کا قلم دیا گیا. دیکھیے
محمد آل محمد صلوات.
اتنا شجاع انسان اور وہ تو رسول کو دیکھ رہا ہے، اس کی شجاعت رسول کے امر اور ان کے اشارے کی پابند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چڑ، اس کا مطلب ہے کہ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چڑ ہوگی اس میں مشرکین مکہ کے جراثیم موجود ہوں گے. ہم بسم اللہ الرحمن، ہم تو بسم اللہ بسم اللہ عمہ لکھتے ہیں علی رسول کی طرف تک، ٹھیک ہے یہی لکھ دو. یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے، ان کا ہم رسول اللہ مان لیں تو معاہدہ کہتا پھر تو ہم سرنڈر کر دیں. علی نے پھر رسول کی طرف دیکھا، کہا مٹا دو. مختصر یہ ہے، ایک بھی شرط ایسی نہیں تھی ان کی جس کو رسول نے قبول نہ کیا ہو. اجماعی عقل جہاں تک نہیں پہنچ سکی وہاں رسول کی تنہا عقل پہنچ گئی تھی. اور اسی لیے بدر کی جنگ میں فتح ہوئی مگر اللہ نے اس فتح کو فتح نہیں کہا، پڑھیے قرآن کہیں دکھا دے مجھے. احد میں شکست کے بعد فتح ہو گئی، اللہ نے فتح نہیں کہا. خیبر میں فتح ہو گئی، اللہ نے فتح نہیں کہا. خندق میں فتح ہو گئی، فتح نہیں کہا. یہ صلح حدیبیہ جو دب کر ہوئی، لیکن جب دستخط ہو گئے صلح نامے کے اوپر تو ادھر سے جبرائیل آئے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا. جہاں جنگ ہوئی اور فتح ہوئی وہاں فتح کی آیت نہیں اتری، جہاں جنگ ہوئی نہیں وہیں فتح کی آیت اتری. اس سے سمجھیے کہ مزاج اسلام کیا ہے. برادران سنت، میرے بھائی ہیں، اور اس صلح حدیبیہ کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حضور آئے ہیں میدان میں تو حضور کے ساتھ ساتھ 1200 صحابہ کرام تھے. صرف 2 برس کے بعد جب رسول فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو 14,000 ہو گئے. اور جب غدیر خم کے میدان میں آئے تو 140,000 لوگ موجود. دیکھا بچوں سمجھو بیٹا, میرے پیارے بچوں سمجھو, مسائل کبھی جذبات سے حل نہیں ہوتے. جذبات سے حل کرو گے چوٹ کھا جاؤ گے. تدبر, تدبیر, عقل, اس سے مسائل حل ہوا کرتے ہیں. بادشاہ تو بادشاہ بہت ذہین تھا وہ بھی, اس نے دربار میں اعلان کیا کہ مجھے میرے درباریوں یہ بتاؤ کوئی کام ایسا بھی ہے کہ جو میں تو کر سکتا ہوں مگر اللہ نہیں کر سکتا. لو بھائی لاہور کے اوپر نبی دیکھیے نکالے گا وہ کام. اس نے کہا ایسا کام بتاؤ جو میں کر سکتا ہوں اللہ نہیں کر سکتا. آپ سب چپ, ملا دو پیازہ, اس کو جانے مت دیجیے. وہ کہا سرکار ایک کام ایسا ہے جو اللہ میں نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں. کہ لو وہ کون سا کام ہے؟ کہا آپ اگر اپنے کسی شہری سے ناراض ہو جائیں تو آپ اسے اپنے ملک کے باہر کر سکتے ہیں. اللہ کسی سے ناراض ہوا ہے تو اسے اپنے ملک کے باہر نہیں کر سکتا. کہاں نکالے ہو؟ جہاں جہاں جائیں گے اس کا ملک, جہاں جائیں گے اس کا ملک. سلامات پر محمد و آل محمد. سنیے, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے خود تلقین پڑھ لیا کرتا ہوں. غور سے سنیے, میں پوری تلقین نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے, قبرستان میں تھوڑی بیٹھا ہوں. ایک ٹکڑا اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ سناؤں گا آپ کو. اس تلقین میں ہمارے عقائد ہم کو بتائے ہیں ائمہ طاہرین نے, جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کی تعلیم کی ہوئی یہ تلقین ہے. جن اماموں کی, 12 اماموں کی ہم پہلے بھی کرتے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ جب میت کو غسل ہو رہا اس وقت تلقین پڑھو, جب قبر میں اتارا گیا ہو اس وقت تلقین پڑھو, جب دفن ہو جائے اور لوگ چلے جائیں سناٹا ہو جائے اس وقت تلقین پڑھو. کہاں سے یہ آخری ٹکڑا شروع ہوتا ہے؟ نٹشل میں سمیٹتے ہوئے, پھر ثم علم, ایک قبر میں سونے والے پھر ایک مرتبہ سمجھ لے. ثم علم, پھر ایک مرتبہ سمجھ لے. عقیدے گنوا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ائمہ طاہرین کے تعلیم دیے ہوئے عقیدے ہیں. یہی عقیدہ ہے جو ہر شیعہ کا عقیدہ ہے. ثم علم ان اللہ تعالی و تبارک نعم الرب, جانے والے اچھی طرح سے سن لے اور سمجھ لے کہ حق سبحانہ و تعالی ہمارا معبود اللہ وہ ایک ہے, اس سے بہتر رب کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی عقیدہ مضبوط کیجیے. جن عقیدوں کے بارے میں ائمہ معصومین نے تعلیم دی ہے, جو قبر میں ہم سے پوچھے جائیں گے وہی ہمارے اوریجنل عقیدے ہیں. ان اللہ تعالی و تبارک نعم الرب, اللہ سبحانہ و تعالی تبارک و تعالی کتنا اچھا رب ہے. اب اس میں کتنے معنی سمٹے ہوئے ہیں, اس کو میں کہاں تک آپ سامنے کروں. ہر کسی مسلمان میں دم جو کہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے, کہنے کا عقیدہ غلط ہے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. سمجھ لیے بات کو. وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ, کیجیے انکار. أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِعْمَ الرَّسُولُ, حضور محمد مصطفیٰ کیا اچھے رسول ہیں. کوئی انکار کرے گا بتائیے. آگے چلیے. وَأَنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَئِمَّةَ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ ذُرِّيَّةِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ نِعْمَ الْأَئِمَّةُ, اور پھر سن لے اور سمجھ لے کہ علی ابن ابی طالب اور ان کی نسل سے 11 امام کیا بہترین امام ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے بات ہوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نعم الائمہ. ہم کسی کے امامت سے انکار نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں نعم الائمہ. امام ہوں گے سب, مگر بہترین ٹاپ کوالٹی امام جو ہیں وہ یہی ہیں. اب اس کا ثبوت ہے, اس کا ثبوت یہ ہے. اب کتنے ثبوت دوں؟ چلیے بچپن کی امامت کو لے کر آتا ہوں. امامت کا بچپنا ہے حسن و حسین, چھوٹے چھوٹے حسنین, چھوٹے چھوٹے بچے گزر رہے ہیں. ایک کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں, مگر وضو کا طریقہ ذرا غلط ہے. اب ہو جاتا ہے, ایسی بات تھوڑی ہے, غلط ہے. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہ یہ تو بزرگ ہیں بھائی, توہین ہم ان کی کر نہیں سکتے. آپس میں دیکھیے جو بات ہے وہ بالکل جیسے ہے, روایت میں وہی پیش کر رہا ہوں. دونوں نے آپس میں کچھ بات کی. کچھ حضرات ذرا غیر ذمہ دارانہ بات کر جاتے ہیں. کئی شہزادوں نے آ کر ان بزرگ سے کہا کہ ہم کو تو آپ پہچانتے ہو. ہاں ہاں, کیوں نہیں پہچانتے ہیں, آپ فرزند رسول ہیں, فرزند علی و فاطمہ, حسن حسین. اور وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ان کہا کہ ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ ان کا وضو غلط ہے, یہ کہتے ہیں کہ میرا وضو غلط ہے. بالکل نہیں, عصمت میں غلطی کی نسبت تو دی جا سکتی ہی نہیں. یہ نہیں کہا, نو نیور, یہ نہیں کہا. یہ کہا تھا کہ میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے, یہ کہتے ہیں ان کا وضو صحیح ہے. صحت کی نسبت دی تھی, غلطی کی نسبت نہیں دی. آپ ہم دونوں کے بزرگ ہیں, ہم دونوں آپ کے سامنے بیٹھ کر وضو کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں کس کا وضو صحیح ہے. تبلیغ کا طریقہ بھی بتا دیا. عزت برقرار رکھو. توہین نو نے پائے وہ بیچارے کیا جانے. کہنے اچھا ٹھیک ہے آپ وضو کیجیے. اب وضو کیا تو بھائی میرے وضو میں آپ کے وضو میں اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے وضو میں اختلاف ہو سکتا ہے. امامت کی راہوں میں اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جیسے ایک نے وضو کیا بالکل اسی طرح سے دوسرے نے وضو کیا. ان بزرگ سے آگے بڑھ کر کبھی ان کو پیار کیا, کبھی ان کو چوما, کہا کہ آپ دونوں کے وضو صحیح ہیں, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اس روایت نے یہ بتا دیا کہ امامت کا بچپنا بھی ہوگا تو غلطی کا امکان نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. ایک روایت اور سن لیجیے, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. امام جعفر صادق کے بارے میں ان کے ارشادات. اب اسی امام کا فرزند موسیٰ قاضی, یہ برابر امام جعفر صادق میں تشریف لاتے رہتے تھے. 6-7 برس کی عمر امام موسیٰ قاضی 6-7 برس کی عمر میں نماز پڑھ رہے ہیں اتفاق سے ایسی جگہ پر کہ جہاں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. انہیں نے آ کر بابا سے کہا, امام کی امام اجاب صاحب سے, کہ آپ کا فرزند ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا ہے, بڑی خوشی میں مجھے دیکھ کر بڑے خلو و خشوع سے پڑھ رہا ہے, مگر بچہ ہے, مسائل شریعہ سے واقفیت میں تھوڑی کمی ہے, ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نماز میں خلل پڑ رہا ہوگا. امام نے کہا آپ ہی کا بچہ ہے, میرا بچہ آپ کا بچہ ہے, آپ کو دوسرے بتا دیجیے, سمجھا دیجیے. مطلب اب آپ سمجھ لیجیے کیا ہے, مطلب اب آپ سمجھ لیجیے. اب جب اس شہزادے نے نماز ختم کی تو انہیں بلایا, پیار کیا محبت سے, کہا فرزند آپ نماز پڑھ رہے تھے بہت اچھا کر رہے تھے, لیکن ایسی جگہ نماز نہیں پڑھتے کہ جہاں لوگ سامنے سے جا رہے ہوں کہ نماز میں خلل پڑے. امام نے کہا آپ بزرگ ہیں, آپ کا فرمانا بجا ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو کچھ میں کہوں. کہاں کہیے کہیے, کیوں نہ کہیے. کہا یہ بتائیے خلل کیسے پڑتا ہے. خلل اس وقت پڑے گا کہ جب فرض کیجئے کہ میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں کھمبے سے لگے ہوئے. اب میرے اور آپ کے بیچ میں خلل کیسے پڑے گا؟ اس وقت پڑے گا جب بیچ میں کوئی اور آدمی آ جائے اور آپ کا چہرہ چھپ جائے, تبھی تو خلل پڑے گا. بیچ میں جب تبھی تو خلل پڑے گا. کہا کہ بھائی جب کوئی شخص بیچ میں آئے گا تبھی تو میرے اور اللہ کے بیچ میں جب کوئی آئے گا تو خلل پڑے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. تو جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے اب اس کے درمیان میں کون آ جائے گا کہ میں نماز میں خلل سمجھے برمحمد میں بنا لگا. بس عقائد کی بنیاد عقل کے اوپر. دین عقیدوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے, شریعت اعمال عوامر و نواہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. مگر غالباً پہلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں. ایک انگریز فلسفی نے ایک بات کہی, اب انگریزی میں دوہرا کر کیا کروں, گھڑی کی سوئی بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا ترجمہ سن لیجئے, بات بالکل صحیح ہے. رسول نے فرمایا خذ الحکمہ ولو من فم مشرک, شرک سے بڑھ کر اسلام کو کسی سے دشمنیوں بیر نہیں ہے. مگر رسول فرماتے ہیں کہ ایک مشرک سے بھی اگر وسڈم کی بات مل رہی ہو تو لے لو. مشرکین کی جو باتیں پیش کر دوں آپ کے سامنے, سن لیجئے. ایک مشرک فلسفی یہ کہتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے میرے گھر کے آنگن میں لا کر ایک درخت لگا دیا, اب میں باٹنی کا تو ایکسپرٹ ہوں نہیں. آپ نے کہا مولانا یہ بہت محنت و مشقت سے میں لایا ہوں, یہ امرود کے درخت ہے, الہ آباد کے امرود موجود ہیں, اور الہ آباد کے امرود جو مشہور ہیں وہ کیا نام ہے موضوع کا بتائیے, بتائیے. ببکر پور یہ ہندوؤں نے گٹ بنائی ہے کسی اور نام کی, آپ سمجھیے کیا نام ہوگا, جو بگڑ کر ببکر پور ہوا. وہاں کے امرود بڑے مشہور ہوتے ہیں, اس میں کچھ اس گاؤں کے امرود بہت مشہور ہوتے ہیں. یہ ہم وہاں سے لائے ہیں اور اتنا سا پودا لگا دیا اور دیکھیے گا پھر اس میں جب پھل آئے گا. میں کیا جانوں, لگا دیا انہوں نے, بڑھتا رہا, میں اس کی سینچائی کرتا رہا. تین چار سال کے بعد اس میں امرود کے بجائے آم نکل آیا. اب میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا اس نے مجھے بیوقوف بنایا. آم نے بتایا کہ یہ امرود کا درخت نہیں تھا, آم کا درخت. یہ غلط ہے بات, ہمیشہ پھل بتاتا ہے کہ وہ کاہے کا درخت تھا. ابھی اس کی بات مکمل نہیں, تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے پھل بتاتا ہے کہ وہ کاہے کا درخت تھا, اسی طرح سے کردار بتاتا ہے کہ انسان کیا تھا. دیکھیے کیا سچی بات کہی. اب ایک قول آپ کے سامنے گوتم بدھ کا پیش کر دوں, میں نے ان کو بھی پڑھا ہے, لیکن بہرحال تھی عظیم شخصیت, روحانی شخصیت تھی. وزڈم کی باتیں کہیں سے ملے لے لیجیے. مہاتما گوتم بدھ نے کہا سن لیجیے بھائی, آپ بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, غور کیجیے گا, تو بگڑیے گا تو نہیں حل ہوں گے, غور کیجیے گا. گوتم بدھ نے کہا ہے کہ اگر مٹی کا دیا ہو, دیا آپ جانتے ہیں نا, یہاں کچھ اور کہتے ہیں دیا ہوتا ہے نا چراغ, اب وہ ہندی کیسے میں ہوگا، مٹی کا بھی اگر دیا ہے لیکن اس کے اندر تیل موجود ہے تو وہ روشنی دے گا. مٹی کا بھی اگر دیا ہے اس میں تیل موجود ہے تو وہ روشنی دے گا، اور اگر سونے کا دیا تم نے بنایا ہے اور اس میں پانی بھر دیا ہے تو روشنی نہیں ملے گی. کیسی بات ہے بتائیے، مٹی کا بھی دیا ہے مگر اس میں تیل ہے، ہم تیل بغور نہیں کرتے، دیا بغور کرتے ہیں، سارا زور دیے کے اوپر ہے. حالانکہ رسول کی حدیث شیعہ سنی دونوں کتاب موجود ہے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں کہا سکتے صاحب کے سامنے پیش کو، خلاصہ یہ ہے کہ مسجدیں بہترین ہوں گی، مسجدیں ویل ڈیکوریٹڈ، جھاڑ لگے ہیں، فانوس لگے ہیں، شینڈلیئرز لگے ہیں، ماربل کی بنی ہیں، گرینائٹ کی بنی ہیں مسجدیں. مسجدوں کے اندر کون بیٹھا یہ دیکھیے، مسجدوں کے اندر کون بیٹھا. میں ذرا منفرد قسم کا آدمی ہوں، وکل قسم کا، تو میں نے اپنی ایک تقریر میں انڈین پارلیمنٹ کے اوپر، وہاں بھی چور گھسے ہیں کم بخت، وہاں بھی چور گھسے ہیں ایک سے ایک، فقط ماڈرن ایجوکیشن سے آدمی آدمی نہیں بنتا بیٹا، سمجھ لو. ہمارے یہاں جو پی چدمبرم بہت بڑے منسٹر ہیں، وہ کہاں کے پڑھے ہوئے معلوم ہے؟ بتائیے کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ہارورڈ کے. چدمبرم کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ ہارورڈ کا، اینڈ دا موسٹ کرپٹ پرسن. اس کے کرپشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہارورڈ کا پڑھا ہوا کرپٹ، کیس چل رہا ہے اس کے اوپر، اخباروں میں آ رہا ہے اس کے اوپر. تو میں نے وہ انڈین پارلیمنٹ کو بہت کریٹیسائز کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا مولانا آپ جیل چلے جائیں گے. میں نے کہا میں جیل کیوں جاؤں گا؟ میں جیل بالکل نہیں جاؤں گا، کورٹ میں جاؤں گا تو میں بھی کچھ بولوں گا. بھائی میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک مسجد مقدس ہے، ہے نا، مسجد مقدس ہے. لیکن اگر مسجد میں جا کر کوئی چور بیٹھ جائے تو وہ چور مسجد میں بیٹھ جانے کی وجہ سے تھوڑی مقدس ہو جائے گا. تو میں تو ان چوروں کہہ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اس لیے اسلام نے عقل پر اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ مذہب کے نام پر بہت دھوکے دیے جائیں گے. میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، ہوشیار ہو جائیے. مذہب کے نام پر ہمیشہ آپ کو دھوکے دیے جائیں گے، دین کے نام پر ہمیشہ دھوکے دیے جائیں گے. اس لیے رسول نے فرمایا کہ لا دین من لا عقل له، صبح سے شام تک و شام سے صبح تک کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سال بھر روزے رکھ رہا ہے، کوئی حج اس کا نہیں چھوٹ رہا ہے، مگر یہاں زیرو ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، سمجھ نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، آئی کیو نہیں ہے، تو اس کے بعد دین نہیں ہے. اس لیے کہ وہ دیدار ہوگا، سب اس کو دیدار سمجھ جاؤ گے، شیطان اس کو بہکار دے گا، جو وہ کرے گا لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں گے. اس لیے میں آپ سے اور سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں، سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، جانور میں عقل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جذبات ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں. ایموشنز ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں. کتے کو ڈھیلا ماری غصہ آئے گا اسے نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غصے کا تعلق کہاں سے ہے؟ ایموشنز سے. جب خالی جذبات ہوتے ہیں اور عقل نہیں ہوتی تو انسان بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، انسان جانور بن جاتا ہے، انسان جانور بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک خواجہ حسن نظامی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، بڑے ولی خدا تھے، بہت محب اہل بیت تھے، خواجہ حسن نظامی، ان کے صاحبزادے خواجہ حسن سائیں نظامی، ہوئی باپ کے ایسے. خواجہ حسن نظامی سے کسی نے کہا کہ آپ یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ حسین کا قاتل تو شمر تھا اور ابن سعد تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، یزید کو آپ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو ہم یزید کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، شمر و پسر اسعد و فلاں فلاں حسین قاتل تھے؟ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر تم کسی گلی سے جا رہے ہو، تم یہ دیکھو کہ ایک آدمی ایک کتے پر ڈھیلا پھینکے تو کتا ڈھیلے کے پیچھے دوڑے گا یا آدمی کے پیچھے دوڑے گا؟ کتا ڈھیلے کے پیچھے نہیں دوڑے گا، آدمی کے پیچھے دوڑے گا۔ تو شمر و یہ اور یہ تو سب ڈھیلے تھے، پھینکنے والا تو یزید ہی تھا۔ اس دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ رسول کی عقل سارے دنیا کے فلاسفرز کی عقل ایک پلے میں رکھی جائے، دوسرے پلے میں عقل رسول رکھ دی جائے تو رسول کا پلہ جھک جائے۔ بس آج محرم کی ساتویں تاریخ ہو چکی، آج آپ جب پانی پئیں گے تو آپ کچھ پیاسوں کی یاد آ جائیں گی، اس لیے کہ آج کی تاریخ سے حسین اور حسین کے بچوں پر پانی کی قطعی پابندی لگ گئی، اب ایک قطرہ پانی کا نہیں جا سکتا۔ آپ پانی کسی پر بند نہیں کر سکتے، جانور پیاسا ہو، حکم شریعت، شریعت کی بحث میں نہیں شروع کر سکا، کیا کہوں، ایک حکم بتا رہا ہوں، حکم شریعت، نماز واجب ہے کہ نہیں؟ نماز بغیر وضو کو ہو سکتی ہے؟ نہیں، نماز واجب ہے تو وضو نماز کے لیے واجب، اب واجب نماز کے لیے واجب وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے، تھوڑا سا پانی ہے کہ آپ وضو بس کر لیں، اتنا پانی آپ پاس، اتنا میں کتا آ گیا پیاسا لپلپاتا ہوا، آپ پاس اتنا پانی ہے کہ یا کتے کو پلا دیں یا وضو کر لیں، کیا کریں گے آپ؟ کتا نجس، مگر نجس جانور کا بھی حق ہے کہ پیاسا نہ رہے۔ جس کی نماز ہے، جس کا وضو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم نماز تیمم سے پڑھ لو مگر میری یہ کمزور مخلوق پیاسی نہ رہنے پائے۔ یہ ہے اسلام، اور شریعت اسلامی کو کتنا بگاڑا گیا تھا، یہ حکم دینے والا اس کے اسی کی نسل کے معصوم بچے، العطش وقد قتلنی، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، یہ آوازیں بلند کر رہے تو کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایک تو آج کی تاریخ کو یاد رکھیے، پانی آپ ضرور پیجیے، لیکن آج سے لے کر عصر عاشور تک جب پانی پیجیے تو کربلا میں حسین کی پیاس کو یاد کر لیجیے، جب پانی پیجیے سکینہ کی پیاس کو یاد کیجیے، جب پانی پیجیے معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کیجیے، اور اگر پانی پیتے پیتے حسین کے بچوں کی یاد آئی اور آنکھ سے دو آنسو ٹپک گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہی دو آنسو آپ کی نجات کا وسیلہ بن گئے۔ آج سات محرم کو اس سزا خانے کی روایت ہے کہ یہاں ایک یتیم کا حال پڑھا جاتا ہے، یہ کون بچہ ہے جس کا نام قاسم، مشکل سے 14 سال کی عمر، بالغ نہیں ہوئے تھے، 10 برس پہلے جب یہ 4 برس کے تھے اس وقت ان کے بابا کو زہر دیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے، بھائی نے بھائی کو بلایا، حسن قصر حسین کی گود میں، اتنے میں یہی بچہ 4 سال کی عمر میں دوڑتا ہوا آیا، آ کر باپ کی صورت دیکھی، موت کی ہچکیاں دیکھی، کون بچہ نہیں روئے گا، تڑپ کر یہ بچہ رویا، تاریخ بتاتی ہے حسن نے قریب بلایا، گلے سے لگایا، کہا بیٹا صبر کرو صبر کرو، میں تمہارے دادا کے پاس جا رہا ہوں، بیٹا میری جدائی تمہارے لیے مصیبت ہے مگر ایک مصیبت تم پر اس سے بڑی آنے والی ہے، اس مصیبت کے لیے تیار رہو۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے ایک تعویذ ایسا کاغذ کا بچے کے بازو باندھا، کہا بیٹا جب وہ مصیبت آئے جو اس سے بھی بڑی ہو اور تمہاری سمجھ میں حل نہ رہا ہو تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا, تمہیں راستہ مل جائے گا. بازو پر تعویذ بندھا, حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. 61 ہجری کا عاشور آیا, حسین کے بہت سے انصار شہید ہو گئے, بنی ہاشم میں بہت سے جوان شہید ہو گئے. تب یہ 14 برس کا بچہ چچا کے پاس آیا. یہ بھائی بنی ہاشم کا حسن مشہور تھا, اور بنی ہاشم تو حسین ہوتے ہی تھے, اس میں بھی 3 شخصیتوں کا حسن بہت زبردست تھا, ایک عباس, ایک علی اکبر, ایک قاسم. اس لیے کہ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بلند ہوا اور ایک بچہ جو چاند کی طرح سے چمک رہا تھا وہ پردہ اٹھا کر خیمے کے باہر نکلا. دشمن کی نظر میں جب یہ بچہ چاند تھا تو حسین کی نظر میں کیا ہوگا, اور بیوہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا, تصور رکھیے گا. یہ بچہ آیا اور انک بات کا چجا مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے. امام نے کہا بیٹا تمہیں میں اجازت نہیں دوں گا, اس لیے کہ تم میرے بھائی کی یادگار ہو, یتیم ہو, تمہیں کیسے اجازت دوں گا. قاسم لاکھ لاکھ کہتے ہیں امام نے اجازت نہیں دی. قاسم مایوس ہو گئے, پلٹ کر خیمے کے اندر گئے, سر جھکا کر بیٹھے. یاد آیا کہ بابا نے جاتے وقت کہا تھا ایک مصیبت کا وقت آئے گا, اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھنا. قاسم نے کہا کہ اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہوگا کہ میرا مظلوم چچا دشمنوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے اور مجھے مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. تعویذ کھول کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا, یہ علم محمد. تعویذ کھول کر دیکھا تو میں لکھا ہوا تھا میرے نور نظر قاسم, یہ تعویذ تم اس وقت کھول کر دیکھو گے جب میرا بھائی حسین کربلا میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہوگا, اور تم اس وقت تڑپ تڑپ کر اجازت جنگ مانگ رہے ہو گے اور وہ اجازت نہ دے رہا ہوگا, تو یہ تعویذ لے جا کر میرے بھائی کو دکھا دینا. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی حسین میں تو کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوگا, لیکن میری قربانی ایسے شہید ہو جانے کی اجازت دے دو. بھائی کی تحریر پہچانی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, مگر اب بھی قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے. تاریخ جملہ میں عربی پڑھ دوں آپ کے سامنے, جعل الغلام یقبل کفیہ و یدیہ. قاسم کو جب اب بھی اجازت نہ ملی تو بچے نے کیا کیا, کبھی چومے چچا کے قدموں کو, کبھی ہاتھوں کو چوما کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت, مجھے مرنے کی اجازت, مجھے مرنے کی اجازت. قاسم کو اپنے ہاتھ سے حسین نے گھوڑے پر بٹھایا, اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس سے سوار نہیں ہو سکتا تھا. ذرا جس میں قاسم پر کوئی نہیں تھی, اس سائز کی ذرا بنتی نہیں تھی, خالی کرتا پہنے ہوئے. حسین نے گربان چاک کر دیا, امامہ باندھ دیا, اس کے دونوں سرے سامنے لٹکا دیا. تو اپنے قدموں سے موت کی طرف بڑھ رہا. بس داروں قاسم آئے, آنے کے بعد حملہ کیا, بڑی شجاعت سے لڑے, لیکن اس شکی نے دھوکے سے وار کیا, دھوکے سے وار کیا, پس پوچھ جا کے وار کیا. قاسم نے کہا یا اماں حضرکنی, یا چچا اپنے بھتیجے کی خبر دیکھتی ہے. عزاداروں حسین چلے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ قاسم کے سرحانے پہنچے. بھائی سرحانا جب ہوتا ہے جب لاش ہو, جب لاش ہوگی تو وہاں سرحانا ہوگا, اور جب جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوں تو سرحانا کہاں ہوگا. حسین نے عباس سے کہا بھائی چادر لے کر آ جاؤں. عباس چادر لے کر آئے, ہم عباس اور علی اکبر حسین قاسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, بچہ ڈھونڈ سے پہلے ہو گیا. وہ ٹکڑے چادر میں رکھے, حسین نے رکشا بنائی, پشپ رکھی اور لے کر خیمے کے دروازے پر آئے. بس بنے ختم ہو گئے, آئے اور آنے کے بعد خیمے کے دروازے پر وہ بکشی رکھی, اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا ہائے میرا بچہ, ہائے میرا بچہ. حسین کے رونے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی. حسین کہہ رہے تھے واہ قاسمہ, ہائے میرا قاسم. قاسم کی چھوٹی بہن تھی,
جب اس نے آواز سنی تو طرف کر خیمے کے باہر آ گئی اور آنے کے بعد اپنے کو بھائی کی لاش پر گرا دیا. دارو تارک بتاتے ہیں کہ بس یہ دیکھ کر کہ بہن بھائی کی لاش پر آ گئی ہے حسین بھتیجے کا غم بھول گئے, چادر برابر کر کے قاسم کی بہن کو قاسم خیمے کے اندر پہنچا دیا. میں کہتا ہوں مولا اپنے قاسم کی بہن کو خیمے کے اندر پہنچا دیا اور آپ کی بہن خیمے کے باہر نکل رہی ہے, کون ہے کہ جو زینب کو خیمے کے اندر پہنچا دیا. وسلم اعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ربنا اغفر لي ولوالدي.
بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار زار